حبيبي خد عطسنا مني وسلم عليك.
اللهم صل على محمد وعجل فرجهم
صار لي ولاد لي صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم
پر خوشنودی امام زمانہ جن اللہ تعالی فرج و شریف صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
تاجیل ظہور امام زمانہ جن اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے باری دیگر بلندتر صلوات.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم.
سورہ فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ وصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں. وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کے خطاؤں کو گناہوں کو معاف کرنے والا. وہ پروردگار جو ہر خائن کی نگاہ کی خیانت کو جاننے والا ہے اور دلوں کے مخفی بھیدوں سے مخفی رازوں سے آگاہ ہے. اللہ تعالیٰ نیتوں کے احوال سے واقف ہے اور جانتا ہے کہ ہم کون سا کام کس نیت سے کرتے ہیں. پروردگار عالم نے انسان کو زندگی عطا کی اور حیات کو موت کے اوپر ترجیح دی. زندہ انسان دیکھ سکتا ہے، زندہ انسان سن سکتا ہے، زندہ انسان سوچ سکتا ہے، زندہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی طاقت سے بہت سارے کام کر سکتا ہے، اس لیے مردے اوپر اسے فضیلت ہے کہ جو مر گیا وہ دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، ارادہ اختیار نہیں رکھتا. یہی وجہ ہے کہ زندگی کو موت کے اوپر ترجیح ہے. لیکن اگر کوئی اس زندگی کے بعد اس دنیا میں جا کر ہم زندوں سے زیادہ با اختیار ہو جائے، ہم زندوں سے زیادہ طاقتور ہو جائے، ہم زندوں سے زیادہ دیکھنے لگے، ہم سے زیادہ سننے لگے، ہم سے زیادہ اس کی پاورز ہوں، پروردگار عالم نے کہا کہ وہ زندہ ہے. اور بہت سے ایسے ہیں جو یہاں پر چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی مردہ ہیں. اس لیے حیات جو اللہ کی نگاہ میں ہے، زندگی جو خدا کی نگاہ میں ہے، زندگی جو اہل بیت کی نگاہ میں ہے، زندگی جو قرآن اور حدیث کی نگاہ میں ہے، وہ کچھ اور ہے. اور جس زندگی کو ہم زندگی کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. ہماری نظر میں زندگی کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، اس دنیا میں چلنا پھرنا ہے. لیکن در حقیقت زندگی کچھ اور ہے جو قرآن اور اہل بیت کی نگاہ میں ہے. اس لیے پروردگار عالم نے کہا ولا تقولوا، ہرگز نہ کہنا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، امواتن، ان کو مردہ نہ کہنا. مردہ جو ہے وہ کمزور ہے، مردہ جو ہے وہ ناتوان ہے، مردہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کبھی بھی اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو، قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا. بل احیاؤن، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید کی، جب ہم کسی بات کی تردید کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، کہتے ہیں لیکن ایسا ہے، بلکہ ایسا ہے. پروردگار عالم کہہ رہے بل احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہے. ولکن لا تشعرون، اور پھر ایک اور اضافہ اللہ نے لگایا کہ تم ان کا شعور نہیں رکھتے، وہ کیسے زندہ ہے، ان کی زندگی کو تم سمجھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ ہم وہی کچھ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، جس کو ہم سن سکتے ہیں، کہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری ان ظاہری دو نگاہوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. قلب کی نگاہیں اگر کھلی ہوئی ہوں، دل کی نگاہیں کھلی ہوئی ہوں. اس لیے کہا مومن کی دو آنکھیں نہیں ہوتی، مومن کی چار آنکھیں ہوتی ہیں، اگر ہم با ایمان ہو جائیں تو وہ دیکھ سکیں. پروردگار عالم نے کہا تم شعور حاصل نہیں کر سکو گے شہداء کی اہمیت کا، شہداء کی فضیلت کا. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں جو سعادت دی، اس میں ہمارے جوان، ہمارے بہادر کامیاب ہوئے، شہید ہوئے، اور پاکستانی مسلمانوں کو، شیعوں کو یہ شہادت نصیب ہوئی ہے. اس سال عاشور کے دن اور چہلم کے دن بے شمار ہمارے جوان شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے منزلت کو، ان کے درجے کو، ان کے منصب کو سمجھنے کی توفیق دے کہ اللہ نے انہیں بہت بڑا بلند درجہ دیا. شہادت وہ موت ہے، عظیم موت، جس کی طلب اہل بیت اس وقت طہارت کرتے تھے، جس کی خواہش کرتے تھے. شہادت کی خواہش رکھنا، شہادت کو اللہ سے مانگنا، دعا کرنا، یہ اہل بیت اس وقت طہارت کی سیرت. مومن اور شیعہ وہ ہے جو اس سعادت کو خدا نے متعال سے طلب کرتا رہے، خواہش رکھے کہ ہم شہید ہوں. اور یہ شہادت ایسی سعادت کہ جس کو اہل بیت اس مطہارت کی سیرت کے مطابق دوسروں کو دعا دینا بھی بہترین ہے. اگر کوئی کسی کو چاہتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے، مومن مومن سے محبت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو شہادت کی دعا دے. مصحف مالک اشتر حضرت علی علیہ السلام کے بہت
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم،
مولا کے بہت قریبی صحابی، بہترین صحابی، مالک اشتر کو جنگ صفین میں شہادت نصیب ہوئی. اور جب امام کا دور حکومت تھا تو اس دور میں حضرت علی علیہ السلام نے مصر کا گورنر ان کو بنایا. تو امام نے جو مکتوب لکھا ہے نہج البلاغہ میں موجود ہے مالک اشتر کو، تو اس خط کے آخر میں جیسے ہر بزرگ، ہر چاہنے والا اپنے چھوٹوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے بھائیوں کو دعائیں دیتا ہے، ایسے حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو جو دعا دی وہ یہ کہ پروردگار عالم تمہیں سعادت اور شہادت نصیب کرے، ہم اور تم سعادت اور شہادت کے منصب پر فائز ہو. تو علی بن ابی طالب کی سیرت ہے کہ مولا کائنات اپنے چاہنے والوں کو شہادت کی دعا دے رہے. شہادت کا شوق رکھنا، شہادت کی دعائیں دینا، شہادت کی دعا مانگنا، یہ اہل بیت عصمت و طہارت کی سیرت طیبہ. اور اگر کوئی شخص اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے، ان کی سیرت کے مطابق چلنا چاہتا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنی زندگی میں، اپنی دعاؤں میں شہادت کو طلب کرے. جیسے کہ ہم زیارت عاشورہ میں یہ بہت معروف جملہ ہے، اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی مماتا محمد و آل محمد. پروردگار ہمیں وہ حیات دے جو آل محمد کی حیات تھی. محمد اور آل محمد نے جس طرح سے زندگی گزاری، ہم بھی ویسی زندگی گزارے. ہمارے بھی طرز زندگی وہی ہونے چاہیے. جیسے وہ کھانا کھاتے تھے، ہمیں ویسا ہی کھانا کھانا چاہیے. جس طرح وہ لباس پہنتے تھے، ویسے ہی ہم لباس پہنے. جس طرح سے سادگی کے اصول بتا رہی ہوں، یعنی ایسی بات ہے، وہ کلچر اور زمانہ فرق کرتا ہے کہ اصول ہر زمانے میں ایک رہتے ہیں. جس طرح سے وہ اپنے بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھتے تھے، طرز معاشرت تھا، ہمارا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے. جیسے ان کے زندگی کے طور طریقے تھے، ہمارے بھی ویسے ہی ہونے چاہیے. اور جب زندہ ویسے رہے تو مرنے کی بھی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسی طریقے سے مریں جیسے ان کی موت تھی. ان کی موت شہادت کی موت، بہترین موت جس کی خواہش اگر ماؤں کے دلوں میں ہو، تو ماؤں اپنی دودھ میں، اپنی پرورش میں اپنی اولاد کو یہ سبق سکھائیں کہ شہادت کی کیا عظمت. اسی لیے ہم اور آپ جو شیعہ ہیں، ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ یہ وہ میراث ہے جو ماؤں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے، یہ وہ سعادت ہے جس کا شوق ہم بچپن سے رکھتے ہیں. اور بہت سے بچے پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ شہید ہونا چاہتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اسی لیے پروان چڑھاتے ہیں تاکہ وہ اہل بیت کی راہ میں، اہل بیت کی خوشی میں، اہل بیت کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہو جائیں. الحمدللہ جو اس وقت عاشور میں اور چہلم پہ تھے، ان لوگوں نے جس طرح سے علم اٹھائے، یہ سب عزادار تھے جو شہید ہوئے ہیں. علم نہیں گرنے دیے گئے، علم کی حفاظت کی گئی، علم ٹھنڈے نہیں ہوئے، جلوس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا. ہمارا سلام ہو ان شہداء کے اوپر بھی اور ان گھر والوں کے اوپر بھی جنہوں نے یہ جذبے رکھے. جب تک ہم اس جذبے کو بیدار نہیں رکھیں گے کہ ہمیں شہید دینے ہیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ جذبہ اور بڑھنا چاہیے، کیونکہ جتنی مشکلات ابھی ہیں، آئندہ آنے والے سالوں میں جو امام کی غیبت طولانی ہو رہی ہے، امام کے ظہور ابھی تک نہیں ہوا ہے، نہیں معلوم امام کے ظہور میں کتنا عرصہ ہے، لیکن یہ خبر ہے کہ امام کا ظہور جلد ہونے والا ہے. تو جو آخری دور ہے وہ سخت دور، اس میں ابھی اتنی مصیبتیں ہیں اور نہیں معلوم آگے کتنے مصائب آئیں گے. تو جو مصائب آنے والے ہیں، اس کے لیے تیاری پہلے سے ہونی چاہیے. سب سے اہم کام یہ، جیسے کہ میرے ان پانچ مجالس کا موضوع رہے گا، کہ آج کے دور میں زینبی کردار کیا ہے. ہم خواتین خصوصاً آج کے زمانے میں کون سا کردار ادا کر سکتی ہیں جس کو ہم زینبی کردار کہیں. اس وقت جو شہادتوں کا بازار گرم ہے، اس میں سب سے اہم کام ہم خواتین کا یہ کہ شہادت کے شوق کو اپنے بھی دل میں پیدا کریں، اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو تیار رکھیں. عاشورہ کے بعد چہلم کے دن جس طرح سے جوان جلوس میں گئے ہیں، وہ طرز آنا ان کا جلوس میں شریک ہونا اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ سب شہادت کے لیے تیار ہو کر آئے. کفن پہن کر آنا، جس طرح سے کہ نعرے لگائے جا رہے تھے اور پٹیاں باندھی گئی تھی، اور جو تعداد تھی الحمدللہ، جس کی گواہی پورے میڈیا نے دی ہے، دنیا بھر نے اس بات کی گواہی دی کہ اس دفعہ جلوس میں تعداد زیادہ تھی، 5 لاکھ سے زیادہ، اور بعض جگہوں پر 12 لاکھ کی مجھے نہیں معلوم صحیح خبر کیا ہوگی. لیکن اگر 5 لاکھ بھی جو کم ترین تعداد بتائی گئی ہے، وہ بھی تاریخی اعتبار سے اب تک سب سے زیادہ جلوس میں عزادار آنے والے تھے. الحمدللہ یہ ہماری کامیابی تھی، یہ ہماری فتح تھی، اور یہ کامیابی ہمیں شہادتوں کی وجہ سے ملی. یقیناً اگر عاشور میں شہادت نہیں ہوتی تو اس سال چہلوں کا جلوس بھی پچھلے سالوں کی طرح ہوتا، کیونکہ شہادت نے بیدار کیا لوگوں کو، شہادت نے لوگوں کے ایمان میں اضافہ کیا، اور عاشور کے شہداء کے خون کا نتیجہ تھا جو اربعین کا جلوس اتنا کامیاب کیا. یہ جلوس، آئندہ آنے والے جلوس اسی طرح سے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ اچھے ہونے چاہیے. جو لوگ ڈر گئے، جو لوگ خوف زدہ ہو گئے، جو لوگ اپنی جانوں کی فکر میں اور مرنے سے خوف زدہ ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جلوس میں آئیں، خصوصاً اس دور میں کہ جلوسوں میں آ کر اپنی تعداد کو، اپنی جم کو، اپنی قوت کو، اپنے اتحاد کو ظاہر کرنا، یہ ہمارا آج کے دور کا تقاضا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس زینبی کردار میں، یہ ایک کردار ہے جلوس میں آنے کا، جو شہداء جنہوں نے اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اور ہمارے لیے ہماری ذمہ داری کو زینبی کردار کے طور پر بتا کر گئے. انہوں نے وہ کام کیا جو امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، اصحاب امام نے کیا تھا، ہم ان کے پیچھے ذمہ دار ہیں کہ ہم کیا کرتے. شہادت جس کے بارے میں نیکی کے اعتبار سے اس کے عظیم مرتبے کو بتایا گیا، نیکی کیا ہے؟ انسان اللہ کی راہ میں کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی عمل، وہ نیکی کہلاتا. ہم نے کسی کو انفاق کیا، یہ نیکی ہے. کسی یتیم کی پرورش کی، یہ بھی ایک نیکی. کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، تواضع دکھائی، یہ بھی ایک نیکی. یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ بھی ایک نیکی. روایات میں آئے کہ سب سے بڑی نیکی اپنی جان کی قربانی. شہادت سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں. شہادت سب سے عظیم نیکی ہے، اس کے بعد کوئی نیکی نہیں ہے. اس نیکی کو کمانے والے ہمارے درمیان سے چلے گئے، اور انہی نیکیوں کو کمانے والوں کو ہمیں پیدا کرنا ہے. اور جب شہید کا لہو بہتا ہے تو جو قطرہ شہید کے بدن سے گرتا ہے، خون کا قطرہ، اس قطرے کے بارے میں امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم،
امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دو قطرے پسند، ایک شہید کے لہو کا قطرہ اور ایک وہ آنسو کا قطرہ جو کوئی بندہ رات میں اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں سے اشک بہاتا. اشک کا قطرہ اور شہید کے لہو کا قطرہ، دو قطرے پروردگار عالم کو بہت پسند ہے. خدا بند متعال اسے پسند کرتا ہے. لہٰذا انسان کو طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دو قطروں کی توفیق دے کہ ہمارے بدن سے بھی، ہماری آنکھوں سے خشیت اور خوف خدا کے اشک بہے، اور جب موت آئے تو ایسی موت آئے جو شہادت کی موت ہے، جو اہل بیت کی موت کی مانند ہو، کہ جو شہید ہو گئے انہوں نے وہ پایا جو ہم نہیں پا سکتے. انسان کی بہت سی آرزوئیں، بہت سی تمنائیں ہوتی ہیں اس دنیا میں بھی، لیکن ہر تمنا اور ہر آرزو کو انسان نہیں پہنچ سکتا. جو شہید ہو جاتا ہے وہ اس زندگی میں ہر تمنا کو پا سکتا ہے. اللہ نے کہا کہ وہ ہمارے پاس رزق بھی حاصل کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس جو چاہتے ہیں، جس چیز کی خواہش کرتے ہیں وہ حاصل کر. دنیا ایسی دنیا ہے، اس میں آپ کسی بھی چیز کی خواہش کریں، ہر خواہش تو نہیں ملتی. اور پھر بھی انسان یہی سمجھتا ہے کہ ہم اس دنیا میں ناکام ہیں. بہت زیادہ کامیاب انسان بھی بے شمار چیزوں سے محروم ہوتا ہے، لیکن وہ جو ابدی زندگی ہے اس میں اگر انسان کامیاب چلا جائے تو موت اصلی زندگی، دائمی زندگی کی دہلیز ہے، پہلا قدم ہے ہمارا اس زندگی میں. اگر وہ بہترین موت انسان کو، افضل موت مل جائے، تو پھر وہاں جا کر جس چیز کو ارادہ کرے گا، جس چیز کے بارے میں سوچے گا، وہ اسے مل جائے گی. جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو اچھا بنانے کی طلب کرنا، اس کی خواہش کرنا، کتنی عظیم خواہش. یہ اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں 60-70 سال کسی انسان کے کیسے گزرے، سخت گزرے، برے گزرے، لوگوں کے تانوں کے ساتھ، لوگوں کے مظالم کے ساتھ، برے لوگوں کی صحبت کے ساتھ، دوسرے لوگ اذیتیں دیتے ہیں، نہیں معلوم بیماریاں اور کیا کیا، ساری زندگی جس طرح سے بھی انسان نے گزاری. لیکن مرنے کے بعد اگر چین آ جائے، مرنے کے بعد انسان سکون سے رہے، وہ بہترین جگہ ہے. اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ شہادت کی موت. شہید کی زندگی جو بعد والی زندگی ہے وہ بہترین زندگی ہے. وہ جو چاہے گا پروردگار عالم اسے رزق دے گا. اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا کہ ہمارے پاس ہمارے سے وہ رزق بھی حاصل کرتے ہیں، ہم انہیں رزق بھی دیتے ہیں. وہ لذتیں جو یہاں ہم چاہتے ہیں وہ لذتیں وہاں انہیں ملتی ہیں. پروردگار عالم ہمیں ان کے مرتبے کو سمجھنے کی اور اس شوق شہادت کو پیدا کرنے کی، کہ عوام میں، شیعوں کے درمیان یہ شوق شہادت پیدا ہونا چاہیے. شوق شہادت کوئی ایسی عام چیز نہیں ہے، بلکہ شوق شہادت وہ ہے جو اہل بیت عصمت و طہارت نے طلب کی. 11 امام ہمارے معصوم امام، مظلوم امام شہید ہوئے ہیں. اور جب حضرت علی علیہ السلام کو ضرب لگی تبھی امام نے کہا فستو برب الکعبہ، جب امام نے کہا میں کامیاب ہو گیا، شہادت کے وقت امام نے کہا یہ میری کامیابی ہے، شہادت ہی ابدی سعادت ہے. شہادت جنہوں نے دی انہوں نے بہت اچھا درجہ کما لیا، لیکن اس کے بعد ہمارا کیا کام؟ کربلا میں اصحاب امام نے اور امام کے اولاد نے کام کیا شہادت کا، وہ بہترین کام تھا، یہ کار حسینی. اس کے بعد والے وہ کار زینبی انجام دینے والے، کردار زینبی کو انجام دینے والے. کچھ ہماری بھی ذمہ داریاں ہیں ان شہداء کے حوالے سے. شہداء ہمارے درمیان میں سے اگر ہمارے گھر کے نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے ہمارا تعلق نہیں، مومن مومن کے لیے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے. جو ایمان کا رشتہ ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط. ہمارے دلوں میں اگر ہمارے گھر سے کوئی شہید نہیں ہوا، یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا گیا ہے، چاہے ہمارا اس سے کوئی خونی رشتہ نہ ہو. اللہ کا شکر ہے ان شہادتوں کے بعد پوری قوم میں یہ جذبہ ہے. کہیں پر بھی جائیں آپ، کسی بھی محلے میں، ان لوگوں کے دلوں میں یہی جذبہ ہے کہ ہمارے درمیان سے گئے، اور یہ جذبہ باقی رہنا چاہیے. آج کسی ایک گھر سے گیا، ممکن ہے کل ہماری باری ہو، کل ہمارے گھر کی باری. ممکن کے علاوہ اس شہادت کو طلب بھی کرنا ہے. شوق شہادت ہوگا تو جہاد میں آگے بڑھیں گے، شوق شہادت ہوگا تو قربانیاں دینے کے لیے آگے بڑھیں گے. جن کے دلوں میں شوق شہادت تھا وہی کامیاب ہوئے، اور جن کے دل میں شوق شہادت نہ ہو ان کا مرتبہ وہ نہیں. پروردگار عالم نے جنہیں نصیب کی شہادت، وہ پہلے سے شہادت کے لیے تیار تھے. شہادت کو آرزو کرنا، خواہش رکھنا، اور جو ہمارے درمیان سے گئے انہیں اپنا تصور کرنا، چاہے ہماری رشتے داری ہے یا نہیں ہے، ہمارے محلے والے ہیں یا نہیں ہیں. ہیں تو ہمارے شیعہ، ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے بہت چھوٹی چھوٹی سطح پر کام کرنا چاہا ہے، اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہے. یہ الحمدللہ شہید فاؤنڈیشن بہت اچھا ادارہ ہے، انہیں سراہنا، ان کو خراج تحسین پیش کرنا کہ انہوں نے کافی کام کیا. لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم اپنے طور پر چند لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں شہداء کے حوالے سے. یہ آج کار زینبی، کردار زینبی جو ہمیں ادا کرنا ہے، اس میں ہماری زمانے کے حوالے سے یہ جو شہید ہو رہے ہیں، خواتین کے پیچھے کیا ذمہ داری؟ سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ان گھر والوں کی ہے جن کے گھروں سے شہید گئے ہیں. پھر دوبارہ کہوں گی، جن لوگوں نے پہلے سے ذہنی تیاری رکھی ہے ان میں بہت فرق ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ اچانک کوئی شہادت ہو جائے. جو پہلے سے جذبہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ان کے حوصلے بلند رہتے ہیں، جو پہلے سے جذبہ رکھتے ہیں وہ ہمت نہیں توڑتے. زندگی کے میدان میں شہادت کے بعد عظیم امتحانوں میں کامیاب ہوتے ہیں. جیسے یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مثال، کہ بی بی سیدہ، سیدہ زینب،
اللہم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
بی بی جب مدینے سے چلی تھی اور امام حسین علیہ السلام نے شہادت کی خبر اسی وقت دے دی تھی، مدینے سے چلتے وقت مولا نے بتایا تھا کہ ہم شہید ہوں گے، تو یہ گھر کی خواتین وہ خواتین تھی جنہیں معلوم تھا کہ مرد اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے اوپر مصائب آئیں گے. بی بی زینب کو بھی معلوم تھا، اور اتنی مصیبتیں بی بی زینب نے برداشت کی بعد شہادت امام حسین علیہ السلام، کہ اسارت بھی ہے، بازوؤں میں رسیاں بھی بندھی ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت جناب زینب کی کہ سر پر چادر نہیں، اور ابن زیاد جیسے، یزید جیسے ملائین کے درباروں میں آنا، اور باوجود اس کے کہ یہ وہ بیوی ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی کسی نامحرم مرد کو نہیں دیکھا، کسی نامحرم مرد نے ان کو نہیں دیکھا. جناب زینب کا عزم، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کا صبر کتنا زیادہ ہے کہ بی بی ان ملائین سے مخاطب بھی ہوتی ہیں اور شجاعت کے ساتھ. کسی ایک جگہ کے اوپر بھی جناب زینب نے کمزوری کا، ضعف کا اظہار نہیں کیا، کہیں پر بھی جناب زینب نے شکست کا اظہار نہیں کیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مرثیے سن کے، وہ جملات سن کے شاعروں کے، جس میں ہمیں وہ تصویر نظر آتی ہے جناب زینب کی کہ نعوذ باللہ بی بی نے شمر کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوں، اس سے کوئی التجائیں کی ہوں، اس سے کچھ درخواستیں کی ہوں. کہیں بھی تاریخ میں اگر کتب میں پڑھیں تو کوئی ایسا جملہ نہیں نظر آتا جہاں پر بی بی زینب نے کمزوری کا اظہار کیا ہو، احساس بھی نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد بی بی مضبوط چٹان کی مانند کھڑی رہی. کتنی مصیبتیں تھیں کہ جب انسان کے اوپر غم آتا ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے. عام انسان ایک شہادت کے بعد کافی عرصے تک ایک موت کے بعد کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن جناب زینب نے بھائیوں کی, بھتیجوں کی, بھانجوں کی, بیٹوں کی یہ ساری شہادتیں دیکھی, سروں کو کٹتے ہوئے دیکھا, در بدر ہوئی, سر برہنہ ہوئی, پھر بھی یزید اور ابن زیاد کے دربار میں بی بی نے عزم اور استقامت کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ, صنف نازک ہے لیکن شجاعت ترین شیر دل خاتون ہے علی کی بیٹی, کہ بی بی نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ سے سوائے حسن و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا. یہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے کہنا, اس کے لیے پہلے سے ایمان کی بہت مضبوطی کی ضرورت, اس کے لیے پہلے سے صبر اور شکر کی طاقت کی ضرورت ہے. اگر پہلے سے انسان بہت مضبوط ہو تب مصائب کے بعد ایسے جملات کہہ سکتا ہے, یہ عام شخص کے کہنے کے جملے نہیں. لیکن حقیقت یہ کہ آج کردار زینبی کے لیے ہمیں خواتین کو پہلے سے اتنا تیار ہونا ہوگا کہ کل آنے والی مصیبتوں میں, کل آنے والے مسائل میں, یہ شہید کسی بھی گھر سے ہو سکتے ہیں, بعد میں عورتوں کے اوپر کیا گزرے گی, بعد میں ہم خواتین کیا کریں. اگر ایمان بہت مضبوط ہوگا تیار رہیں گے تب ہم کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بہت سی خواتین ایسے کہتی ہیں اس شہر میں کراچی میں ہمیں تو اطمینان ہی نہیں ملتا, جب ہمارے گھر سے مر جاتے ہیں جب تک واپس نہیں لوٹتے, دل جو ہے وہ مضطرب رہتا ہے, دل پریشان رہتا ہے, نیند نہیں آتی, یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر تیار نہیں ہیں, ابھی کچھ ہوا نہیں ہے, جو نہیں ہوا اس کے لیے ابھی سے پریشان, بعد میں ہم کیا کریں. خواتین کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. پروردگار عالم نے ہمیں بھی طاقت اور قوت اور ہمت اور جرات عطا کی. کربلا میں جناب زینب نے امامت کی حفاظت کی, اتنا بڑا کردار ادا کیا جناب زینب نے کہ امام سید سجاد کہتے ہیں کہ میری پھوپھی تھی جنہوں نے مجھے حوصلہ اور ہمت. سب سے اہم یہ کہ ہم اپنا حوصلہ, ہمت, جرات اتنی بلند رکھیں کہ ہر مشکل کے لیے تیار رہیں. جو شہدا کے گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جن گھروں سے شہید چلے گئے, اور جو باقی لوگ ہیں جن کے گھر سے ابھی کوئی شہید نہیں ہوا, ممکن ہے کسی بھی وقت ہمارے گھروں سے کوئی مرد چلا جائے, اب جن کے گئے ہیں ان کے حوالے سے اگر کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس پروردگار عالم نے رزق میں برکت عطا کی ہے, وہ ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے حوالے سے جو غریب ہیں. ایسے شہید کی اولاد جو یتیم بھی ہیں, یتیم جس کی بہت زیادہ اہمیت بتائی, یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا, اگر کسی شخص نے یہ نیکی کما لی, یتیم کے سر پر دست شفقت رکھا, تو جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے پروردگار عالم اس شخص کے لیے نیکیاں لکھے گا. اور اگر کوئی یتیم شہید کا ہو تو اس کی منزلت اور بڑھ جاتی ہے, اس کے ساتھ نیکی کرنا, اس کے خیال کرنا, اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت اہم ہے. ابھی جو شہید ہوئے سعود آباد میں, ملیر میں, تقریباً سب غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, بہت زیادہ غریب علاقہ ہے, اور یہاں پر بے شمار ایسے گھرانے ہیں, بے شمار تو نہیں قابل شمار ہے, تعدد کیا جا سکتا ہے ان کا, یعنی کئی گھرانے ایسے ہیں کہ جن کے ایک گھر میں سے کئی کئی افراد گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ان گھر والوں کے غم کو سمجھے, ان کی مشکل کو احساس کرے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ان کی تعلیم کے حوالے سے سوچا ہے کہ ہم انہیں تعلیم میں سپورٹ کریں گے. جو بچے اس وقت یتیم ہوئے ہیں آخر تک, جب تک وہ اعلیٰ تعلیم تک نہیں پہنچ پاتے اس وقت تک ان کو ہم سپورٹ کریں گے. اسی طرح سے کچھ لوگوں نے اس طرح کے پروگرام بنائے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے گھروں کے اوپر وقتاً فوقتاً وزٹ کریں, ان کی تیمارداری کے لیے جو زخمی ہیں, اور حوصلہ دیں. یہ بہت اہم کام, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کا, کہ مومنین ایک دوسرے کے لیے حق اور صبر کی تلقین کا سبب ہونے چاہیے. مانوی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے دوسرے کو تسلی دینا, تشفی دینا, اس کو یہ احساس دلانا کہ تم تنہا نہیں ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ سب سے اہم کام. اگر کوئی مظلوم ہے اس کی حمایت کرنا, کسی کا کوئی حق ضائع ہو رہا ہے اس کے حق کو دلوانا, یہ سب سے اہم کام ہے. معاشرے میں یہ جذبہ خواتین میں ضرور پیدا ہونا چاہیے, اور سب کو ایک سمجھنا. اس وقت اتحاد کی, اخوت کی بہت ضرورت, کہ ہم سب ایک ہو, اور ظاہری اختلافات کہ کوئی کسی کا مقلد ہے, فلاں اس کی تقلید کرتا ہے, فلاں کا طرز عمل یہ ہے, یہ سب چیزیں اہمیت نہیں رکھتی. اگر ہم سب شیعہ ہیں, اگر ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, اہل بیت کے عزادار ہیں, تو اس ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جانا چاہیے, باقی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. پروردگار عالم ہمیں وہی طرز عمل جو اہل بیت اس وقت طہارت نے سکھایا اس کو سمجھنے کی توفیق دے. جو اس وقت شہید ہوئے ہیں چہلم کے دنوں میں, ان میں بہت سے ایسے گھرانے ہیں جن کو واقعی میں ضرورت ہے اور لوگ اس کے لیے مدد کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, اور کئی لوگوں نے وزٹ بھی کیا ہے ان کے گھروں کے اوپر. خداوند متعال ہم سب کو ان کے ساتھ شریک ہونے کی جو جتنا کر سکتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے, کم بھی کر سکتے ہیں اس کم کی بھی اہمیت ہے, جو زیادہ کر سکتا ہے اسے زیادہ کرنا چاہیے. کیا آزمائش ہے اس زمانے کی, آزمائش ہے ہماری اور آپ کی. اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے کہ ہم کس طرح سے ان کے معاون و مددگار بنتے ہیں. آزمائش میں پورے اترنے والے زینبی کردار ادا کریں گے. ایک مرتبہ ایک شخص تھا جو سادات کے محلے میں رہتا تھا, اور یہ واقعہ شاید میں پہلے بھی سنا چکی ہوں مجلس میں, کہ حقیقت ہے کہ کس طرح اللہ ہمیں آزماتا ہے اور ہمارے مرتبے کو بلند کرنا چاہتا ہے ہم نہیں سمجھتے. سادات کا گھرانہ اور سادات کا محلہ, دو بچے یتیم تھے اور دکانیں تھیں سیدوں کی. دو سید دکاندار نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان سید یتیم بچوں کی کفالت کریں گے اور ان کو اپنی دکان سے مفت سودا دیا کریں گے. دو دکاندار کے بچے ایک دکاندار کے پاس آیا کرتے تھے, دوسرے دکاندار نے جس کے پاس یہ آتے تھے یہ احساس کیا کہ دوسرا والا جو ہے اس کے پاس یہ نہیں جاتے, میرے پاس زیادہ آتے ہیں, بار بار میرے پاس آتے ہیں. ایک دن اس نے تنگ آ کر بچوں سے کہہ دیا کہ دیکھو تم میرے پاس ہی آتے رہتے ہو, جبکہ وعدہ اس نے بھی کیا تھا, اس کی بھی ذمہ داری ہے, صرف میری ذمہ داری نہیں. اور جھڑک کر ہی کہا کہ کبھی وہاں بھی جایا کرو, بار بار ہمارے پاس نہیں آیا. جب بچے نے یہ جملات سنے تو اس کو بہت افسوس ہوا, دل شکنی ہوئی. سب سے اہم چیز دینے سے زیادہ دوسروں کے حوصلے بلند کرنا, ان کی ہمتوں کو بڑھانا, کسی کا دل نہ توڑنا ہے. اگر ہم کوئی بھی بات کہہ کے کسی کا دل توڑ دیتے ہیں, کسی کو اذیت پہنچا دیتے ہیں, وہ سب سے بڑا گناہ ہے. بس دل ٹوٹا بچے کا, بچے نے جا کر اپنی ماں سے کہا کہ دکاندار نے مجھ سے ایسے کہا تھا. ماں کو بھی غیرت آئی, اس نے کہا کہ دیکھو اب دوبارہ اس دکان پر نہیں جانا. اسی رات خواب میں اس شخص نے, دکاندار نے دیکھا کہ مولا تشریف لائے ہیں, اور امام نے اس سے کہا کہ دیکھو ہم اپنے بچوں کی کفالت میں تمہارے محتاج نہیں ہیں. امام کسی کے محتاج نہیں ہوتے. امام نے کہا ہم اپنے بچوں کی کفالت میں تمہارے محتاج نہیں ہیں, لیکن ہم نے یہ چاہا کہ پروردگار عالم تمہارے مرتبے کو ان کے ذریعے سے بلند کرے. خدا چاہتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کما کر, بعض نیکیاں کما کر اپنے مراتب کو بلند کر لیں, لیکن ہم وہ مواقع ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری آزمائش رکھی ہے. اس وقت اگر کوئی بھی تھوڑا سا بھی کام کرتا ہے, اس کا مرتبہ پروردگار عالم کے نزدیک بلند ہو جاتا ہے. خمس کے حوالے سے بھی امام کی ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر کوئی خمس نکالتا ہے, خمس دیتا ہے, تو اس کی منزلت امام کی نگاہ میں کیسی ہے. امام نے فرمایا جو خمس تم نکالتے ہو, جو مال تم ہمیں دیتے ہو, اگر ہم خوشنودی امام کے لیے کچھ مال نکال رہے ہیں, خمس دے رہے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ یہ مال ہم قبول کرتے ہیں. حقیقت ہے کہ اگر ہم امام کے لیے کچھ کر رہے ہیں, امام قبول کر رہے ہیں, تو وہ امام کا احسان ہے ہم پر. خدا ہمارے شکرانے کو قبول کر لے, خدا کا یہ احسان ہے ہم پر. اللہ ہماری نماز کو مقبول کر لے, اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر. یہ بھی شکر کی جگہ ہے کہ اللہ ہماری کسی بھی عبادت کو قبول کر لے. امام نے فرمایا ہم وہ قبول کرتے ہیں, اور اس مال کے قبول کرنے سے تمہارا مال پاک ہوتا ہے, تمہارا نفس پاک ہوتا ہے. اگر امام کس چیز کو قبول کر لے تو ہمارے مال کی پاکیزگی, ہمارے نفس کی پاکیزگی کا سبب بنتا ہے. خمس نہیں نکالیں گے تو ہمارا مال پاک نہیں ہوگا, ہماری عبادتیں مقبول نہیں ہوں گی. امام نے فرمایا اور جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو. جو پروردگار عالم کی جانب سے امام کو ملا ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ہم اور آپ کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمیں امام کے حوالے سے اس زمانے میں اپنے کردار کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ایک اہم نقطہ عزاداری کے حوالے سے بھی بیان کروں گی. عزاداری ایک عظیم عبادت جس کو ہم چند دنوں میں اختتام کرنے والے، اگلے سال اگر زندگی رہی ہر سال یہ دعا کرتے ہیں مولا پھر فرش عزا پر آئیں گے. اور جو شروع کے دن ہے وہ انتہائی اہم دن ہوتے ہیں. پہلا عشرہ بہت خصوصیت کا حامل ہے، محرم کے پہلے 10 دن، پہلی سے 10 محرم تک عزاداری کو آگے بڑھانے والی، قائم رکھنے والی کربلا میں بھی خواتین ہیں. عزاداری کی بنیاد جناب زینب نے ہی رکھی تھی. 2.25 مہینے زیادہ تر خواتین ہیں جو عزاداری کو قائم کرتی ہیں. خواتین کی جتنی مجالس ہیں اتنی مردوں کی مجالس نہیں ہوتی. خواتین جو عزاداری میں کام انجام دیتی ہیں وہ مرد کام انجام نہیں دے رہے ہوتے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے خصوصاً برصغیر میں خواتین بھرپور طریقے سے شریک ہوتی ہیں عزاداری. لیکن اس عزاداری میں جو خرابیاں ہیں، اس عزاداری میں کچھ ایسی چیزیں جو کہ اہل بیت عصمت طہارت کی پسند کی نہیں ہیں، ان کی طرف توجہ رکھنا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے، زینبی کردار ہے. کچھ چیزیں ایسی جنہیں صحیح کرنا. اور ایک نقطہ وقت کی پابندی ہے. اللہ کا شکر ہے بعض جگہوں پر وقت کی پابندی ہوتی ہے، یہاں پر بھی وقت کی پابندی ہوتی ہے، لیکن مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقت کی پابندی عزاداری میں نہیں ہوتی ہے. اور اہم ترین چیز یہ کہ جو صدق اور سچائی ہے، سچ ہماری شناخت ہونی چاہیے، شیعوں کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ شیعہ ہمیشہ سچ بولتے، اور جھوٹ ہم سے بہت دور ہونا چاہیے، یہ جھوٹ کا ہم تصور بھی نہ کریں. لیکن جھوٹ عزاداری عبادت میں پہلی چیز میں، پہلا جز عزاداری کا اعلانی مجلس ہے، پہلا کام. جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے تو پہلا کام کیا کرتے ہو، کارڈ کے ذریعے سے لوگوں کو اطلاع دیتا ہے. اسی طرح سے عزاداری میں ہم پہلا کام جو ہے وہ اعلان مجلس کر رہے ہو، ہمارے مجلس کب ہوگی. تو مجلس ہوگی اس کا جو اعلان ہے وہی جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اکثریت کیا، مجموعی طور پر یہ خرابی ہے ہماری پوری عزاداری میں، خواتین کی عزاداری میں، مردوں کی بات نہیں کر رہی. 3 بجے کا اگر اعلان ہے تو مجلس 4 بجے شروع ہوگی، اگر 4 بجے کا اعلان ہے تو مجلس 5 بجے شروع ہوگی. اور یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ اعلان کچھ اور ہوتا ہے اور مجلس شروع کسی اور وقت پر ہوتا ہے. یہ کیا ہے، یہ جھوٹ، ایسا جھوٹ جس میں دھوکہ دینے والا بھی جانتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں، دھوکہ کھانے والا بھی جانتا ہے کہ ہم دھوکہ کھار. جو آنے والے لوگ ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں کہ 3 بجے کا اعلان تھا آپ 4 بجے کیوں آئے ہیں، 4 بجے اگر لوگ آ رہے ہیں تو کہیں گے ہمیں پتا ہے بھی وہ اعلان 3 بجے کا تھا، مجلس تو 4 بجے شروع ہونی ہے. گھر والے سے آپ کہیں کہ آپ نے 3 بجے کا اعلان کیا تھا، 4 بجے کیوں مجلس شروع کی، تو جو فرش عزا بچھانے والا بانی مجلس ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اعلان 3 بجے کا کیا تھا، بیویاں 4 بجے تک ہی آئیں گی تبھی ہم 4 بجے شروع کریں. یعنی ایسی انڈرسٹینڈنگ کہ دونوں طرف سے سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. کیسا جھوٹ ہے یہ، جو بھی بات ہم واقع سے مطابق نہیں کرتے، غلط بیانی ہوتی ہے وہ جھوٹ کہلاتا ہے. ہر غلط بیانی کا نام جھوٹ، اعلان مجلس ہی جھوٹ پر مبنی ہے. کیا اس مسئلے کا کوئی حل ہے، اس مسئلے کا کوئی سولوشن بھی تو ہوگا. ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، اس مسئلے کا بھی حل، اس مسئلے کا حل عمل. اگر انسان عمل کر لے کسی بات کے اوپر ہر مشکل حل ہو سکتی. ہم نے یہ کلچر بنا لیا ہے، جس دن ہم عمل کر کے دکھائیں گے کہ ہمارا یہ کلچر نہیں ہے. مثال کے طور پر اس وقت کے گھر میں یہ کلچر ڈیولپ ہو گیا کہ مجلس جس وقت پر اعلان ہوتی ہے اسی وقت پر شروع ہوتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ یہاں پر ٹائم پر مجلس شروع ہوتی. عمل نے دکھایا کہ یہاں پر وقت پر شروع ہوگی، آپ کو اعتماد ہو گیا کہ جو بات کری وہ صحیح. سچ اگر ہماری زبان سے نکلنا شروع ہو جائے، ہم جو کہیں وہی کریں اور اسی کے مطابق عمل کریں، مسائل حل ہو جائیں گے. کتنی اذیت ہوتی ہے ان لوگوں کو جو وقت کی پابندی کی پابند ہوتے ہیں خود، اور دوسرے لوگ جو پابندی نہیں کر رہے ہوتے اس کی وجہ سے اذیت کا شکار ہوتے. ظلم ہے ان لوگوں کے اوپر جو وقت کے پابند. کہ ہم نے 3 بجے ان کو بلا کر مجلس 4 بجے شروع کی. زیادتی ہے, وقت کا ضیاع ہے, بڑی قیمت ہے وقت کی, بہت ارزش مند چیز ہے. برف جیسے پگھلتی ہے ایسے وقت ہمارا ضائع ہوتا ہے, وقت گزر رہا ہوتا ہے. اس وقت کو استعمال کرنا خصوصاً نظرداری کے حوالے سے, جب ہم بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, بہت مجالس ہوتی ہیں, ایک مجلس کے بعد دوسری مجلس میں جانا ہوتا ہے, کسی کو پڑھنے جانا ہوتا ہے, کسی کو نوحہ پڑھنا ہوتا ہے, تو یہ وقت اگر ہمارا صحیح ہو جائے, اور اس میں ذمہ دار کون ہے, اگر آپ میزبان سے پوچھیں تو وہ بیویوں کے اوپر ڈال دیتے, بھائی بیویاں نہیں آتی, بیویاں ایسی ہیں ویسی ہیں. یہ بالکل غلط بات, بیویاں آتی ہیں, جتنی بھی بیویاں ہیں, جو سب سے اہم بیویاں ہیں وہ آ جاتی, جو اصلی مہمان ہیں جب وہ آ جاتے ہیں تو پھر ہمیں باقی بیویوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے. چند لوگ بھی اگر مجلس میں ہوں جو ہم نے ٹائم دیا ہے, جو آنے والے ان کو اہمیت دیں. اصلی ذمہ دار گھر والا ہے جو فرش عذاب بچھاتا ہے, اس کی غلطی ہے اگر وہ ٹائم پر مجلس نہیں شروع کرتا, اور وہ اس معاملے میں جھوٹا ہے, کہے کہ ہم 3 بجے مجلس شروع کریں گے اور نیت یہ کریں ہم 4 بجے شروع کریں. یہ چیز ختم ہونی چاہیے. جس وقت ہمیں مجلس رکھنی ہے, کرنی ہے شروع, اسی وقت کا اعلان کرنا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ ہم 1 گھنٹے پہلے کا اعلان کریں تاکہ لوگ اس وقت تک جمع ہو جائے, اور لوگ بھی جان لیں کہ جس وقت کا اعلان ہوتا ہے اسی وقت مجلس شروع ہوتی ہے. یہ دونوں طرف سے معاملہ حل ہو جائے عمل کے ذریعے, پروردگار عالم ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے گا اور بہت وقت بچے گا. کچھ لوگوں نے یہ بات کہی کہ کچھ سالوں سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, کچھ سالوں سے ہم ان چیزوں میں کافی امپروو ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی مجالس کو منظم طریقے سے اور وقت پر شروع بھی کرتے ہیں, وقت پر ختم بھی کرتے ہیں. وقت پر ختم کرنا بھی اہمیت کا حامل ہے. یہ زینبی کردار ہم اپنی مجالس کے صحیح کرنے سے, اور وہ رسومات جو مجلسوں میں نہیں ہونی چاہیے اور ابھی بھی ہیں, ان کو بھی ختم کرنا ہمارا فرض ہے. وہ غلط رسومات جن کی بنیاد کربلا میں نہیں تھی اور آج ہم نے ڈال دی ہے, مثال کے طور پر حضرت قاسم اور جناب فاطمہ کبریٰ کا عقد اور اس کے مطابق اس کی مہندی نکالنا. کتابیں پڑھیں, جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ سننے سے نہیں ہوتا. ہماری شیعہ قوم کو پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے. ان کتابوں میں دیکھیے, جو اصلی کتابیں ہیں, ان کتابوں کی بات نہیں کر رہی جو ذاکروں کی مجلس سے لکھ دی گئی ہیں, بلکہ جو اصلی ہمارے منامے ہیں, جیسے احسن البقال ہے, نفس المحموم ہے, شیخ عباس قمی کی کتابیں ہیں, اسی طرح سے مقتل ابو مخلف ہے, ابو مخلف کا مقتل ہے, مقتل مطہر ہے, شہید مطہری نے جو مقتل لکھے, ان تمام اہم کتابوں میں جو صحیح کتابیں, مستند کتابیں, آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جناب فاطمہ کبریٰ کی شادی, میں پڑھ بھی چکی ہوں میرے خیال سے اسی مجلس میں, بی بی فاطمہ کبریٰ کی شادی حسن مسنہ جو حضرت قاسم کے بڑے بھائی تھے ان سے ہو چکی تھی, اور دونوں میاں بیوی کربلا میں موجود تھے. بہت افسوس ہوتا ہے ایسی بات کو سن کر جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی, اور جناب قاسم کا کسی سے کوئی نکاح نہیں ہوا, کوئی رشتہ نہیں, کوئی منگنی نہیں, کوئی بات طے نہیں, اور وہ جو ہے ہم یہاں پر من گھڑت کچھ خرافات اور غلط روایتوں کے مطابق آج تک کر رہے ہیں, جبکہ اصلی چیز جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. اب اس کے اوپر مہندی نکالنا, اس کے اوپر چھلے لگانا اور منتیں ماننا شادیوں کی, تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عزاداری کو صحیح برپا کرنے کی اور اس کام میں زینبی کردار ادا کرنے کی توفیق دے. جو نہیں تھا وہ اب بھی نہیں ہونا چاہیے, جو تھا اس کو زندہ کرنا ہمارا فرض ہے. جو حقائق تھے ان کو بار بار یاد کرنا, بار بار یاد دلانا, ان کے ذریعے سے عزاداروں کو رلانا ہم پر واجب ہے, ہمارا فرض ہے. کردار زینبی یہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پھیلانا ہے, کردار زینبی یہ تھا کہ یزید کو رسوا کرنا ہے, ابن زیاد کو رسوا کرنا ہے, ان کی سازشوں کو مٹانا ہے. آج بھی ہمارا کردار یہی ہونا چاہیے کہ ہم باطل کی سازشوں کو مٹانے والے ہوں, غلط چیزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے ہوں, ہر ناحق بات کو قبول نہ کریں بلکہ ناحق بات کے خلاف احتجاج کریں. جو ناحق بات ہے, جو ثابت ہو گئی ناحق ہے, اس کے خلاف احتجاج کرنا یہ زینبی کردار ہے. مظلوم کی حمایت کرنا یہ زینبی کردار ہے. ظالم کی مخالفت کرنا یہ زینبی کردار ہے. اپنے گھروں میں اور بڑی سطح پر اجتماع میں جو شہید ہیں وہ مظلوم ہیں, ان کی حمایت کرنا زینبی کردار ہے. جنہوں نے مارا ہے, قتل کیا ہے, حکومت کے خلاف, حکومت کی موجودگی میں حکومت نے کیوں حمایت نہیں کی، کیوں سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا، اس کے اوپر احتجاج کرتے ہوئے جلوس نکالنا، جلوسوں میں آنا، یہ ذہنوی کردار ہے. سزاداران امام اس فرش عزا پر آنا، مجلسوں میں بیٹھنا، یہ بھی ذہنوی کردار. ذہنوی کردار ادا کرتے ہوئے ہم فرش عزا پر بی بی کو پرسہ دیتے ہیں، جناب سیدہ کو پرسہ دینے آتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ جناب سیدہ ہر فرش عزا پر ہو، امام زمانہ ہر فرش عزا پر ہو. آج 29 سفر ہے اور یہ تاریخ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے مصادف ہے. ایک روایت کے مطابق آج کی تاریخ نے امام کی شہادت کی. ہمارا ہر امام امام مظلوم، ہر امام کے ساتھ ظلم. امام رضا علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوا کہ امام کو مدینہ سے خراسان لے جایا گیا. اور عزاداران محترم، مدینہ سے رخصت ہونا ہر امام کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان. جیسے امام حسین علیہ السلام جب مدینہ کو چھوڑ رہے تھے، نانا کے روضے کو، مادر گرامی کے روضے کو، تو امام کے لیے ایک مصیبت تھی. ہم اپنی مجالس کا آغاز مدینہ سے روانگی کرتے ہیں. جب 28 رجب کو مولا نے مدینہ کو چھوڑا تھا اپنے نانا کے روضے کو، کتنا سخت تھا حسین کے لیے ان قبروں کو چھوڑنا، کیونکہ امام کی زندگی میں یہی قبور تھی جو امام کی تسلی اور تشفی کا سبب. ایک وہ وقت تھا جب امام حسین نے مدینہ کو چھوڑا تھا، اور ایک ایسا وقت آیا جب امام رضا علیہ السلام کو زبردستی مدینہ سے لے جایا گیا. امام کو مہلت نہیں دی گئی، امام کو تیاری کا موقع نہیں دیا گیا. بس ایک فرق ہے، امام رضا علیہ السلام تنہا گئے تھے، امام حسین قافلہ لے کر گئے. امام حسین علیہ السلام کا ماتم بعد میں برپا ہوا شام میں. امام رضا علیہ السلام نے مدینہ میں کھڑے ہو کر اپنے گھر والوں کو بلایا اور بیویوں سے کہا، میرا ماتم کرو، اس کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکو. عزاداروں، بی بی معصومہ کو اپنے بھائی کی ملاقات نہ کر سکی. ہم پرسہ دیتے ہیں امام زمانہ کو اس مسموم امام کا جس کو زہر آلود انگوروں میں زہر دیا گیا. روایت میں لکھا ہے کہ جناب ابا سلط سے امام نے کہا، امام کو مامون نے طلب کیا تھا، دیکھو میں مامون کے دربار پہ جاؤں گا، اگر میرا سر ڈھانپا ہوا ہوں، میں سر ڈھانپ کر باہر نکلا تو مجھ سے بات نہ کرنا، اگر سر کھلا ہو تو بات کرنا. مولا گئے، ملعون نے بہت احترام کیا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، امام کے سر اور سینے کو چوما، امام کی پیشانی کا بوسا لیا، اپنی جگہ پر بٹھایا. مامون کے سامنے تشت میں پھل رکھے ہوئے تھے، انگور بھی تھے، دوسرے پھل بھی تھے. امام کو دعوت دی، امام نے انکار کیا، بار بار اصرار کرتا پھر کہتا، آپ گمان کرتے ہیں کہ میرا کوئی برا ارادہ ہے، یہاں تک کہ چند دانے خود کھائے اور مولا کو اصرار کیا، امام کو وہ خوشا دیا جس میں زہر تھا. امام نے تین دانے اپنے دہن میں رکھے، زہر مولا کے جسم میں روا ہو گیا. امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے سوال کرتا ہے، مولا کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا، اسی جگہ جہاں تو نے بھیجا ہے. عزادار مولا بس باہر نکلے. ابا سلط کہتا ہے، امام کا سر ڈھانپا ہوا تھا، امام باہر آئے، اپنے گھر کی جانب بڑھ رہے. ابا سلط کہتے ہیں، جب امام گھر کے اندر داخل ہو گئے، میں نے دروازے بند کر دیے، مولا اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئے، میں نے کیا دیکھا کہ ایک 8-9 سال کا بچہ گھر کے اندر داخل ہوا ہے. میں نے سوال کیا، اے فرزان تم کہاں سے آئے ہو؟ میں سب دروازے بند کر چکا تھا، تم کیسے داخل ہو گئے؟ مولا نے فرمایا، جس خدا نے مجھے مدینہ سے یہاں بلا لیا وہی گھر کے اندر بھی لے آیا. پھر ابا سلط پوچھتے، تم کون ہو؟ مولا نے کہا، میں محمد تقی ہوں، اپنے بابا کے آخری دیدار کے لیے آیا ہوں. عزاداران امام، امام محمد تقی امام رضا کے سینے سے لپٹ گئے. باپ بیٹے کی آخری ملاقات ہے. ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے جب کربلا میں سید سجاد اپنے بابا سے آخری ملاقات کر رہے تھے. اب اصل کہتے، بہت دیر تک گریا جاری رہا.
حسین کا جنازہ تین دن تک بے گور کفن مقتل میں پڑا رہا. امام سید النجار تڑپ رہے ہائے میرے بابا کا لاشا بے گور کفن مقتل میں ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں. میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, بدن میں چاکے خاردار. امام کے جسم کو رسیوں سے اونٹ سے باندھ دیا گیا تھا. ازاداروں اس موقع پر بی زینب نے جب اپنے بھتیجے کو دیکھا کہ بدن سے پسینے بہ رہے, رنگ زرد ہو گیا ہے, آ کر پوچھتی ہے اے سید سجاد تمہاری حالت ہے؟ گویا جان نکلنے والی ہوں. مولا تڑپ کر کیا تھے پھوپھی اما, کیوں کر میری حالت نہ ہو. اپنے بابا کے جنازے کو بے گور کفن دیکھ رہا ہوں. بی بی زینب نے کہا اے سید سجاد یہاں پر زیارت گاہ ہوگی, یہاں مزار قائم ہوگی, زائرین آئیں گے, تمہارے بابا کا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا, تمہارے بابا پر ماتم کرنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے. یا بی بی زینب پرسا قبول کیجئے اپنے بھائی کا, امام رضا کا, یا امام زمانہ پرسا قبول کیجئے مسموم امام کا, غریب امام کا, باب الحوائج کا پرسا. عالم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمه يا محسن بحق الحسن يا قديم الاحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله. پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے. ناوندہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر سزا کے تصدق میں بخش دے. بار الہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی غلاظت کو, نفرتوں کو, عداوتوں کو, بغض و کینہ و حسد, خدایا ان تمام علائشوں کو دلوں سے پاک کر دے. خدایا ہمارے دلوں کو اہل بیت اس کو طہارت کی محبت اور معرفت سے منور کر دے. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات غمزدہ ہیں, پریشان حال ہیں, مضطرب ہیں, خدایا بحق محمد و آل محمد ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگارہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے تو خیر و رازقین ہیں, تیرے خزینے سے کچھ کم نہیں ہوتا. بار الہ بحق جناب خدیجہ الکبریٰ, بحق جناب فاطمہ زہرا, کل مومنین و مومنات کو رزق حلال پاک اور وافر عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات مریض ہیں, خصوصاً جو زخمی ہیں عاشور کے دن اور چہلم کے دن, اور دوسرے وہ لوگ جو التفا سے دعا کہتے رہتے ہیں, کینسر کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں, بیت اللہ, مدینہ منورہ, نجف اشرف, کربلا محلہ, شام و ایران کی زیارت سے کل مومنین و مومنات کو فیض یاب فرما. پروردگارہ جو لوگ جا چکے ہیں انہیں بار بار جانے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس وقت دین کی خدمات میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو جو علم کی تلاش میں انہیں علم نافع سے مزین فرما. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو صاحبان علم ہیں انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس وقت امام کا انتظار کر رہے ہیں دنیا کے گوشوں کنار میں, خدایا ہم سب کو امام کا سچا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو ایک ساتھ امام کا انتظار کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ میں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے مولا کے ظہور میں تاجیل ہو سکے. ہمیں ان کاموں سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی. ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. علماء کرام, مراجعین کرام کے سایوں کو ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد امام کے ظہور میں تعجیل فرما. جب امام تشریف لائیں تو ہم سب کو ان کی صدا پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. Sai, 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 sai.